الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك العاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وفطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم لعل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وحيدا فريدا، وقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من معين يعيننا؟ صلوات جہاد کربلا ابھی جاری ہے. اس عنوان پہ سورہ مبارکہ محمد کی آیت اور اپنے مظلوم آقا کے میدان کربلا کے آخری استغاثے. تین بار کربلا کے میدان میں آقا حسین نے یہ استغاثہ کیا، تیسری اور آخری بار کا استغاثہ تھا. اسے استفادہ کرتے ہوئے کل کچھ گفتگو کی کوشش کی گئی اور اس گفتگو کا خلاصہ ایک جملہ ہے. آج اس جملے کو ایک اور حوالے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر جو ہمارا اصل عنوان ہے وہ جاری ہوگا. کل گفتگو یہ کی گئی تھی، تقریر تو بہت لمبی تھی لیکن اس کا آخری حصہ ذرا سا یہ الفاظ کا انتخاب ہو شاید صحیح نہ ہو، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ گفتگو کو بہت بنا سوار کے پیش کروں، اور میرا انداز بھی میرے مستقل سننے والوں کو معلوم ہو. تو بات یہ تھی کہ مومن کو کم از کم یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے جو یزید نے کی. یزید کی دو بڑی غلطیوں کی جانب کل آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی، اور آج کے مجمع میں مجھے اپنے کچھ سفر حج کے ساتھی بھی نظر آ رہی ہیں، اور اتفاق سے آج کی تقریر کا دوسرا حصہ اس میں تھوڑا سا ایک خاص وجہ سے حج کا تذکرہ آنے والا. اس لیے میں یزید کی جو دو غلطیاں ہیں اب اس کو ایک اور انداز سے بیان کر رہا ہوں. ایک غلطی یزید کی میرا عنوان ہے، ایک غلطی شیطان والی میرا عنوان ہے، اور ایک غلطی ایسی ہے جو یزید نے بھی کی اور شیطان نے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہی تین چار غلطیاں. میرا جو عنوان ہے 1429 ہجری کے اس عشرہ ثانی کی ابتدائی تین مجالس، ابھی آپ نے سن لیا کہ اعلی خانہ حسینی میں شب آٹھ ربیع الاول تک مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. میری تین مقارن کے بعد پانچ مجالس مولانا محمد رضا داودانی صاحب کی، اس کے بعد پانچ مجالس حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب کی، اور یہ سلسلہ چلے. میری تین مجالس کے حوالے سے ایک غلطی یزید، ایک غلطی شیطان، ایک غلطی دونوں نے مل کے کی، اور جس کے نتیجے میں دونوں نے مونگی کھائی. شیطان نے ایسی مونگی کھائی ہے کہ قیامت تک ہر حاجی مینا میں جا کے اس کو کنکر مارتا تھا، اور نام یزید داخل دشرام ہو گیا ہے. دونوں کی ایک غلطی ہے مشترکہ. یزید والی غلطی تو کل آ چکی ہے، جو خالصتاً یزید کی غلطی کہ وہ سمجھا کہ عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں سے پہر کے وقت جہاد کربلا مکمل ہو جاتا. اسے نہیں معلوم تھا کہ جہاد کربلا عاشور سے چلا 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 اور آج بھی چل رہا ہے، اور ظہور امام کب چلے. اور ایک دوسرا میرا اشرہ ہے، اس کا ایک جملے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ کربلا کا جہاد پہلا عظیم مرحلہ ہے، اور زمانے کے امام کا جہاد دوسرا عظیم مرحلہ ہے. یہ دو مرحلوں کے درمیان میں ایک وقت ایسا دیا گیا کہ جس میں ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا. حسین نے یزیدیت کو پہچانوایا ہے, زمانے کا امام یزیدیت کا خاتمہ کرے گا. یزیدیت کو پہچانوانے اور یزیدیت کے خاتمے کے درمیان ہماری اور آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں, وہ آج بلکہ کل بھی, یعنی ان تین مجالس میں وہ ساری ذمہ داریاں نہیں آئیں. تو یزید کی غلطی یہ جو سمجھ رہا ہے کہ جہاد کربلا ختم ہوا, جہاں پہ وہ سمجھ رہا ہے ختم ہوا اپنی جہاد کربلا وہیں سے شروع ہوا. اور ایک غلطی شیطان کی, بہت ساری غلطیاں ہیں خالی ایک کوئی تھوڑی, لیکن ایک بہت صاف غلطی ہے جو ہم اور آپ عموماً اپنی زندگیوں میں بھی وہی غلطی کرتے ہیں. اور شیطان کی غلطی یہ کہ وہ دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے, یا دوسروں میں نکتہ چینی کرتا رہتا ہے, یا دوسروں میں تنقید کرتا رہتا ہے, یا دوسروں کو کا خیال کرتا رہتا ہے, اپنے آپ کو بھول گیا. اب وہ پوری روایت مجھے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن 10 سال پہلے میں نے روایت پڑھی تھی, اب پتہ نہیں کتنے مومنین کو یاد ہو. اس میں تو کتنے ہی مجھے ایسے بچے نظر آ رہے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنے بڑے ہو گئے کہ میں ان کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. 10 سال پہلے میں نے ایک روایت پڑھی تھی نا کہ شاید آسمان اول فرشتوں میں بھی گریڈ ہوتے ہیں, سارے فرشتے تو برابر نہیں. ایک پہلے آسمان کا فرشتہ سب سے چھوٹا فرشتہ کہلاتا تھا اپنے گریڈ کے اعتبار سے, اور سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا فرشتہ سب سے بڑا فرشتہ کہلاتا تھا جو جبرائیل امین. پہلے آسمان کے یعنی گریڈ کے اعتبار سے سب سے چھوٹے گریڈ 1 کے فرشتے, گریڈ 22 ہوتا, گریڈ 1 کے فرشتے نے آسمان پہ ایک نوٹس لکھا دیکھا کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق کے ایک ایسا بندہ جس پہ اللہ کا سب سے زیادہ عذاب نازل ہونے والا, وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا اور سب سے زیادہ مستحق پہ عذاب بھی بنے گا. پہلے فرشتے نے دیکھا جو رتبے کے اعتبار سے سب سے چھوٹا, اور اسے گھبرا کے خیال کیا کہ اگر کہ اس اعلان کے پہلے حصے میں تو میں نہیں آتا تو سب سے زیادہ عبادت کر رہا. یہ عجیب بات ہے کہ جو جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے وہ اتنا ہی اپنی عبادت کو کم اور معمولی سمجھتا. میرا مولا جیسا عابد بھی کہہ دے کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت, اے میرے پروردگار جو تیری عبادت کا حق ہے وہ میں نے ادا نہیں کیا. میرا مولا بھی کہہ دے کہ سامان سفر بہت کم ہے, قلت الذات وطول السفر, اتنا عظیم عبادت کائنات کا اتنا بڑا عبادت گزار وہ اپنی عبادت پہ نگاہ ڈالتا ہے تو کہتا قلت الذات قلیل عبادت, اور جو جتنی کم عبادت کرتا ہے اس کا ہی وہ تکبر اور خوشی سے پھولا نہیں سماتا. واجبات کے بمشکل تمام یہ سجدے کر لیے تو ہم ایسا سمجھتے جیسے اللہ پہ ہم نے ایک احسان عظیم کر دیا. اگر ایک آدھ دعا ہماری قبول نہ ہو تو ہم اتنا ناراض ہو جاتے اللہ سے کہ ہم اتنا سجدہ کرنے والے اور وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے. لیکن یہ موضوع بھی آج کا نہیں, اور میں بہکا تو بہکا چلا جاؤں گا. خلاصہ یہ کہ اس نے کہا کہ یہ پہلا اعلان تو میرے بارے میں نہیں, پہلا حصہ میں سب سے بڑا عبادت گزار تو نہیں ہوں, لیکن کہیں دوسرا اعلان میرے بارے میں نہ ہو کہ سب سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوگا. گھبرا گیا عذاب خدا کو سب سے معصوم فرشتے کا مزاج ہے کہ عذاب خدا کسی کے بارے میں سنے خود گھبرا جاتا ہے. شیطان کا مزاج ہے کہ اپنے بارے میں بھی عذاب خدا سنے تو بے فکر اور مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے. اب پتا نہیں مومن معصوم فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے یا جہنم کی آگ میں جلنے والی شیطان کی, یہ تو بات کا مرحلہ ہے, پہلے روایت تو پوری ہو جائے. گھبرا اس نے اللہ سے دعا تو مانگی کہ آئے اللہ مجھے اس اعلان سے بچا لینا, لیکن اسے بھی یہ پتا ہے کہ کوئی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوتی. وہ آسمان پہ رہنے والا بھی لیکن ڈائریکٹ اللہ اللہ نہیں کر رہا, اس کو وسیلہ ضروری سمجھ رہا ہے. اور یہاں زمین پہ رہنے والے کہتے ہیں ہم کسی اور کو بیچ میں کیوں ڈالے, ڈائریکٹ اللہ میاں سے کانٹیکٹ کیوں نہ کرے. وہ گھبرا کہتا وسیلہ کون سا اپنے سے بڑا ہے. وہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کے پاس جا کے کہتا بھائی اعلان میرے بارے میں دعا کر دینا کہ اللہ مجھے بچا لے. وہ گھبرا کے کہتا میں تیرے بارے میں کیسے دعا کروں, مجھے تو اپنی فکر ہو گئی, کہیں یہ اعلان میرے بارے میں نہ اس میں نام تو نہیں آیا. وہ اپنے سے بڑے, وہ اپنے سے بڑے, وہ اپنے سے بڑے, وہ اپنے سے بڑے, یہاں تک ساتویں آسمان کے فرشتے تک بات پہنچی, وہ بھی خبر آتا میں کیسے تمہارے بھی دعا کروں, نام نہیں ہے, کہیں یہ میرے بارے میں اعلان نہ ہو. وہ اپنے سے بڑے فرشتے کے پاس گیا، سارے ملائکہ کروبین سے ہوتے ہوتے ملائکہ مقربین تک بات پہنچی، ملک الموت بھی گھبرا گیا، اور اس کے بعد میکائیل کے پاس گیا تو وہ گھبرا گیا، اور بعد میں آخری سید الملائکہ جبرائیل کا مرحلہ آیا تو جبرائیل جیسا معصوم فرشتہ جو تمام ملائکہ کا سردار ہے گھبرا کے کہتا، جب اس میں نام نہیں تو میں کیسے یہ کہوں کہ یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے یہ اعلان ہے؟ اے جبرائیل، نور اول کی شرکت تو ہو چکی ہے لیکن ابھی انسانی شکل میں نہیں آیا، تو جبرائیل جب آخری فرشتوں میں آخری فرشتہ ہے تو فرشتے گھبرا کے کہتے ہیں، اے جبرائیل اب اگر تم نے بھی منع کر دیا تو کہاں جانا؟ کہا کہ میرا پڑوسی جسے اللہ نے سدرۃ المنتہا میں میرے مکان کی دیوار سے ملا ہوا مکان دیا۔ اب فرشتوں کے مکان کیسے ہوتے ہیں، دیواریں کیسی ہوتی ہیں، چھوڑے یہ ساری باتیں، وہ میرے پڑوس میں رہتا، اور آج تک دنیا میں اتنا بڑا اطاعت گزار اور سجدہ کرنے والا کوئی نہیں گزرا، اصل میں جن ہے لیکن اپنی اطاعت کی وجہ سے جبرائیل کا پڑوسی بنا، چلو چل کے اس سے بات کر، اللہ اس سے اتنا راضی کہ اسے زمین میں پیدا کر کے آسمانوں میں بلایا، آگ سے پیدا کر کے نوری فرشتوں کا پڑوسی بنایا، اور ہم چھوٹے موٹے فرشتوں سے تو گزر بھی نہیں اس کے قریب، جبرائیل کے پڑوس میں رہنے والا ہے گئے، اس نے حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ ایسا مجمع تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، چھوٹے بڑے ہر سائز کے، ہر گریڈ کے، ہر ٹائپ کے فرشتے موجود، خود ایک بڑا دلچسپ موضوع فرشتوں کے قسمیں، لیکن مختلف انداز کے فرشتے ایک گروہ میں شامل ہو کے آ رہے ہیں، مسکرا کے کہتا ہے یہ بڑا عجیب منظر، یہ اسورٹڈ ٹائپ کے جو فرشتے جمع ہو گئے ہیں تو آخر ماجرا کیا، تم سب آئے کیوں؟ جبرائیل نے کیفیت بتائی اور کہا کہ اپنے اعلان سن کے اب گھبرا گئے، اب تیرا پیشہ خدا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ ہم تیرے پاس آئے دعا کرتے، اب تک کس فرشتے نے یہ اعلان سنا تھا؟ لوگ گئے تھے اس کے پاس، لوگ تو نہیں فرشتے گئے تھے دعا کرنے، وہ یہ اعلان سن کے اپنے بارے میں گھبرا گیا، کہا تمہارے لیے کیسے دعا کروں، پہلے اپنی بخشش کا تو انتظام کروں، مگر یہ جو عزازیل ہے جبرائیل کا پڑوس، یہ مسکرا کے کہتا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، پیشے خدا میرا رتبہ بہت بڑا ہے، میں تم سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کا اعلان جس کے بارے میں بھی ہو مگر تم اس عذاب سے محفوظ رہو۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا اعلان بھی پورا کیا، دعا بھی پوری کی، دعا اس طرح پوری کی کہ ان میں سے کوئی فرشتہ اس عذاب کی لپیٹ میں نہیں آیا، اور اعلان اس طرح پورا کیا کہ خود یہی عذاب بھی جو دوسروں کے حق میں دعائیں کر کے ان کو عذاب سے بچا رہا، یہی وہ منع کی جس کے لیے اللہ کا یہ اعلان آیا، اور آج اس کا کتنا عذاب خدا کسی کے مقدر میں نہیں ہے کہ جتنا اس کے مقدر میں، البتہ جب رحمت خدا سے مایوس ہوا تو ابلیس کہلایا، کیونکہ ابلیس کے معنی ہے مایوس، اور جب چھپ چھپ کے بہکانے لگا تو شیطان کہلایا، کیونکہ شیطان کے معنی چھپ کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، تو یہ وہ شیطان ہے کہ جو وہ اعلان سن رہا ہے جو جبرائیل نے بھی سنا اور میکائیل نے بھی سنا اور پہلے آسمان کے چھوٹے سے گریڈ ون کے فرشتے نے بھی سنا، سب نے سنا، سب نے پہلے اپنے آپ کو یاد کیا ہمارے بارے میں نہ ہو دوسروں کے بارے میں کیوں سوچے، اور شیطان نے دوسروں کو یاد کیا اپنے آپ کو، بلا کے بیٹھ گیا یہ سمجھ کر کہ ہم پہ تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہم تو اللہ کو اتنا خوش کرنے والے، ہمارا تو رتبہ اللہ کے پاس اتنا بڑا، تو معصوم فرشتوں کا طریقہ یہ ہے کہ معصوم ہونے کے باوجود ہر عذاب سے بری و ذمہ ہیں، فرشتے محفوظ ہیں، اپنی قسمت کی وجہ سے فرشتے امیون ہیں عذاب خدا سے، پھر بھی گھبراتے ہیں، اور شیطان جو ہر وقت عذاب خدا کے قریب ہے وہ اتنا بے فکر ہو کے بیٹھتا، اب مومن کے پاس فرشتوں کا مزاج ہے یا مومن کے پاس شیطان کا مزاج ہے؟ یعنی مومن عذاب خدا سے محفوظ رہنے کی روایتیں سن کے بھی گھبراتا ہے، یا مومن اتنا بے فکر و مطمئن ہو کے بیٹھتا ہے کہ واجبات وہ خدا کرے اور اطمینان، حرام وہ انجام دے اور اطمینان، دن اور رات پروردگار کی نافرمانی وہ کرے اور اطمینان، شیطان کی یہ وہ بھول جو معصوم نے فرمایا کہ تم کبھی نہ کرنا، کہ جب کبھی بھی تمہارے سامنے عبرت کے واقعات آئیں، عذاب کے واقعات آئیں، مثلاً ظہور ایمان کے بعد ان لوگوں کے واقعات آئیں جو ایمان کا انتظار کرتے تھے خیبر میں اور بعد ظہور ایمان کے دشمن بن گئے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کھلا ہوگا اور کھلا ہوگا اور کھلا ہوگا اور کھلا ہوگا، سب سے پہلے اپنا خیال کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہی ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے عمر، جب مولا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کے قاتل ہو سکتے ہو، گھبرا کے کہا مولا وہ دن آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں آپ کے خاندان کے بارے میں کوئی برا خیال کروں۔ اور یہی عاشور کے دن پہلا تیر چلا کے کہتا ہے کہ اے لشکر یزید گواہ ہے نا، پہلا تیر میں نے چلایا۔ یہ وہی ظاہر ہے جس سے دیکھ کے مولا کہہ رہے ہیں کیا ہے سارے ساتھ اللہ تیری نسل کو خطا کرے جب علی اکبر کو مقتل میں بھیج رہے ہیں۔ یہ وہی اشارے ساتھ ہے جسے طلحہ زینبیہ میں کھڑے ہو کے جناب زینب نے مخاطب کیا تھا کہ اے اشارے ساتھ تیرے سامنے رسول کا بیٹا سبھا کیا جائے، دوسرے اپنے نام سے کھڑا۔ وہ 30 سال پہلے گھبرا کے کہتا ہے کہ وہ دن میری موت کا دن بنے جس دن میں آپ کے گھرانے کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں لے گیا۔ آدمی کو نہیں پتا کہ حالات کیسے بدلتے، مزاج کیسے بدلتا، تو اسی لیے روایت میں کہا گیا کہ مومن ہر لمحے الگ اور چوکس ہو کے بیٹھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج کا میرا موضوع نہ شیطان ہے نہ غفلت، میرا موضوع صرف یہ کہ ابھی ہماری تقاری ڈیڑھ کپڑے باقی رہ گئی ہیں، آدھی آج کی اور ایک کل، ابھی ہماری تقاریر میں کچھ ایسے حالات و واقعات آئیں گے تو کبھی شیطان جیسے بھول نہ کیجیے گا کہ یہ دوسروں کے لیے ہوگا، یہ ہمارے لیے نہیں، اور دونوں نے مل کے غلطی کی، ایک یزید کی غلطی ہے شیطان کی غلطی ہے، دونوں نے مل کے کی، اور دونوں نے مل کے جو غلطی کی اس کا یزیدی پہلو کل سن چکے ہیں، شیطانی پہلو آج سن چکے ہیں، پھر بات آگے بڑھو۔ اور دونوں کی غلطی ہے کہ اس نے عورت کی طاقت کی اہمیت کو نہ سمجھا، یہ سمجھا کہ عورت بڑی کمزور، اس کے ذہن میں بھی وہی خیالات ہوں گے جو آج تک ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں، کہ ناقص العقل، اس کی عقل جو ہے ٹیڑھی میں ہوتی، عورت کے پاس تو عقل ہی نہیں ہوتی، وہ گاؤں کی جوتی جیسی۔ خیر اب زمانہ خصوصاً کراچی جیسے شہر کا زمانہ خاصا بدل گیا، یعنی وہ زمانہ آ گیا ہے جو مثال میں انگلینڈ میں دیتا وہ یہاں بھی دینا پڑتا۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ مرد تو ہمیشہ اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پسند آتا، بیوی کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ پکائے وہ وہی مزہ ڈھونڈتا ہے جو ماں کے ہاتھ میں۔ اب انگلینڈ میں کہنا پڑتا ہے کہ عورت کو ہمیشہ اپنے باپ کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا ہے، شوہر کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ پکائے۔ اب لگ رہا ہے اس دفعہ میں نے پاکستان دیکھا کافی مجھے اندازہ ہو رہا۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ عورت کو اتنا کمزور وہ یزید نے سمجھا، جب یہ خیال کیا کہ میدان کربلا کی چند بیوائیں اور چند ایسی ماں ہیں جن کے جگر کے ٹکڑے مارے گئے، ایک عورت ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد، بیٹے کے مرنے کے بعد تو اور کمزور ہو جاتی۔ اب ان پہ جو بھی ظلم کرو یہ مجھے کیا بھی اندھیرا کیا نقصان پہنچا پائیں گے۔ اور جس نے نام یزید کو داخل دشنام کیا وہ کربلا میں حسین کی شہادت نہیں ہے، وہ زندہ نے شام میں سکینہ کے وہ تماشا، سکینہ کا وہ ماتم ہے، اور بازار شام میں زینب کو وہ خطبہ۔ یہ یزید کی غلطی تھی، اور اس سے پہلے یہی غلطی شیطان کر چکا، شیطان جو کر چکا ہے وہ آپ مجلسوں میں اکثر سنتے اور بڑے چٹپٹے انداز سے سنتے، چنانچہ مجھے صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور وہ یہ ہے کہ جو حاجی چہرے مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ اس سال کی حاجی ہو چاہے وہ پچھلے سالوں کے حاجی، مسئلہ خاصی بڑی تعداد ہے۔ آج سے 30 سال پہلے مجالس میں حج کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھنے والے قوم حج ایک ایسی عبادت کہ جس میں نہ کیا ہو تو کتنا ہی اس کو آپ پیپر سے سمجھائے سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک بار کر کے آ جائے تو اس کو نہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے مسائل حج کا، جو زندگی بھر پڑھنے والی نماز کے اوپر اس کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا جتنا حج کے طریقے پہ ہو جاتا۔ تو اب حج کی مثالیں آسانی سے دی جا سکتی ہے، مگر پہلے بھی اور آج بھی ایک مثال حج کی تھی تو ہر ایک کی سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شیطان کو کم کر نہ پاتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے اندر بہت ساری دلچسپی کی چیزیں ہیں جو میرا اس وقت کا موضوع نہیں، لیکن کنکر مارنے کے حوالے سے ایک سوال ہوتا کہ کنکر ایک مرتبہ مارنا کیوں کافی نہیں ہے، 3 مرتبہ کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کے شیطان کے کنکر مارنے کے طریقے میں خاصی تبدیلی آ گئی، یعنی یہ 4 سال پہلے ایسے کہتے ہیں تو معلوم بھی نہیں ہو کہ جو شیطان کا لیٹسٹ ماڈل آیا ہے 2004 یا 2005 کے اندر، 4000 سال سے وہاں مینا کے میدان میں شیطان کھڑے، لیکن آج ایک لیٹسٹ ماڈل ہے، اب وہ پلر نہیں رہا وہ دیوار بن گیا، لیکن تاریخ وہی تاریخ رہی کہ کہا یہ گیا کہ یہ 3 یا تھے جہاں ہم کنکر مارتے ہیں وہ جہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ کو شیطان نے بہکایا، مگر سب سے پہلے اس نے جناب حاجرہ کو بہکایا. یہی وجہ ہے کہ چھوٹا شیطان اردو میں چھوٹا کہہ رہا ہے، ورنہ عربی میں اس کو چھوٹا نہیں کہتے، اور اپنے سائز کے اعتبار سے بھی اس کو چھوٹا نہیں ہے، تینوں شیطان بالکل برابر کہتے ہیں. عربی میں کہتے پہلا، درمیانی اور آخری. لیکن جو پہلا والا اسی کے قریب حضرت حاجرہ کا گھر، اور جو آخری ہے اسی کی سیدھ میں حضرت اسماعیل کے ذبح کی جگہ. تو وہ جو پہلا شیطان ہے حضرت حاجرہ کا گھر قریب ہے، یہ دو جگہ. ارے تم معلوم، میں کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا، آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا، میں تو شیطان کی بھول بتا رہا ہوں. کہ ارے تو بتا کہ یہاں پہ شیطان نے آ کے جناب حاجرہ کو بہتایا، آج اس طرح سے بہتایا وہ بھی آپ کو پتا کہ نبی کے دماغ خراب ہونے کی بات کی، اور نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا پیغام دیا جس کی بنا پہ حاجرہ نے پہچان لیا. تو جو نبی کے دماغ کی خرابی کی بات کرے وہ بھی شیطان ہے، جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ بھی شیطان ہے. اتنی دفعہ آپ نے سنا، اتنی دفعہ آپ نے سنا کہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے، پھر آپ وہاں کر بیٹھے. مگر اب آئیے شیطانی پوائنٹ آف ویو سمجھیے. شیطان کو اس کائنات کی تاریخ کی اس وقت تک کی سب سے بڑی قربانی کو روکنا. اگر جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے اس وقت کی فرشتوں کی کہتی ہے، بہت سارے معصومین کے بہت سارے خطبات ہیں، حتیٰ کئی جگہ پہ بقرعید کی نماز کے خطبے میں بھی وہ روایت پڑھی جاتی ہے جو مولا سے مروی، کہ ادھر ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے ذبح کرنے کے لیے، زمین و آسمان میں پہل تو وفا ہو، جنگل کے وحشی جانور بھی گھبرانے لگے، آسمان کے فرشتے جیسے اللہ سے فریاد کرنے لگے. اتنا بڑا امتحان کہ باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، یہ اس وقت کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان. مگر خالی جانوروں، فرشتوں اور جتنے بھی اللہ کے مقدس مخلوق ہے اسی میں قرآن بقا نہ ہوا، اتنا ہی شیطان بھی پریشان ہوا. اس قربانی کو روکنا، راہ خدا کے فدیے کو روکنا، یہ اتنا بڑا جہاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ابراہیم و اسماعیل اور ان کا دین اتنا کامیاب ہوگا. روکنا پریشان ہے شیطان، آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ نے وہ روایتیں سنی ہی نہیں جس میں آئمہ طاہرین نے فرشتوں کی پریشانی بتائی، جس میں آئمہ طاہرین نے جنگل کے جانوروں کی پریشانی بتائی، جس میں آئمہ طاہرین نے سمندر کی مچھلیوں کی پریشانی بتائی. وہ روایتیں شاید آپ نے سنی ہی نہیں، اور وہ روایتیں بہت اہم ہیں، اس لیے کہ وہ روایتیں سن کے اسے ایک لاکھ سے دس لاکھ سے ضرب دیجیے تو کربلا کے جہاد کے موقع پر انجی کی پریشانیاں سمجھ میں آتی ہیں. آسمان و زمین کی یہ مخلوقات، لیکن بڑے جب وہ عربی میں مولا کے الفاظ ایسے کہ اردو میں وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا، اگر کہ ہم کو مزہ لینا بھی نہیں، لیکن وہ کہتی ہے. مگر دوسری جانب شیطانی دنیا میں بھی پہل کا بفا، اگر ابراہیم نے یہ قربانی دے دی تو ابراہیم کامیابی کے اس مندر پہ پہنچ جائے گا. یہ شیطان کو ختم دوبارہ نہیں، اب وہ اس کو روکنا چاہ رہا، اور اس کو روکنا چاہ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس واقعے کے تین کردار ابراہیم، اسماعیل، حاجرہ. اس نے سوچا سب سے زیادہ کمزور کڑی کون سی ہے اس زنجیر کی، جب کسی زنجیر کو توڑا جاتا ہے تو سب سے کمزور کڑی پہ حملہ کیا جاتا ہے، جب کسی ملک پہ حملہ کیا جاتا ہے تو سب سے کمزور جگہوں سے دشمن فوجیں داخل کرتا ہے. شیطان کی دھول دیکھی، شیطان کی غلطی دیکھی کہ وہ قربانی کی زنجیر کو توڑنا جا رہا ہے. ابراہیم کے پاس جاؤں گا نانا، وہ نہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، ساری زندگی قربانیاں دیتے آئے، بہت ہی سالڈ ہے راہ خدا. اسماعیل کے پاس جاؤں، وہ تو 12 برس کا بچہ ہے نا، وہ تو آسانی سے بہتا ہے. نہیں نہیں، وہ معصوم ہے، وہ نبی ہے، سب سے کمزور اس کو اس زنجیر میں جناب حاجرہ. ایک اس لیے بھی کہ وہ معصومہ نہیں، دوسری اس لیے بھی کہ وہ ماں، اور ماں کے سامنے اولاد کا جب مسئلہ آ جائے وہ ہر چیز کو بھول جاتی ہے. شیطان نے کہا ان کو بہکاؤ، اگر یہ کسی طرح میدان میں آ گئے تو ابراہیم کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے اور اسماعیل کو بھی ایک مرتبہ یہاں سے لے کے چلی جائیں گے. مگر دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شیطان نے اگر کنکر کھائے تو ابراہیم جیسے خلیل خدا کے ہاتھ سے نہیں، اسماعیل جیسے ذریعہ خدا کے ہاتھ سے نہیں، گھر میں بیٹھنے والی ایک کمزور عورت کے ہاتھ سے جو ماں بھی ہے اور اس کا بیٹا خطرے میں ہے، مگر ایسی شیطان نے منہ کی کھائی. پہلا کنکر شیطان کو، دیکھیں پہلے کنکر کی بہت اہمیت ہے اسلام کے اندر، پہلا کنکر شیطان کو جناب حاجرہ کے ہاتھ سے پڑا اور اس کے بعد اس کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا. اب شیطان کی غلطی کہ اس نے سب سے کمزور حاجرہ ایک عورت کو سمجھا، یزید کی غلطی اس نے سب سے کمزور میدان کربلا کی ان بیواؤں کو سمجھا جس کے بارے میں کل صدام کا جملہ بھی میں کوٹ کر چکا ہوں. تو یہ غلطی نہ ہو، اور یہی وہ میرا موضوع ہے جو آج آپ کے سامنے شروع کرنا ابھی تک کمیں. یہ غلطی یزید کی ہے، شیطان کی ہے، مگر دونوں جا کے جمع ہو گئے غلطی پر. عورت کو کمزور نہ سمجھنا، عورت بڑی طاقتور ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ جب اسلام مردوں سے مایوس ہو جاتا ہے، مردوں سے مایوس ہو جاتا ہے کہ ان سے اب کوئی توقع نہیں، اب یہ مرد کسی کام آنے والے نہیں، تو اسلام کے عورتوں کی جانب مخاطب ہوتا ہے تم پر ہمیں پورا پورا بھروسہ. میدان کربلا میں بھی آقا حسین جب بنی اسد کے مردوں سے وعدہ لیا تو برابر سے پھر اس کے بعد عورتوں سے بھی وعدہ لیا، اور یہی کہہ کے وعدہ لیا اگر تمہارے مرد گھر سے نہ نکلے تو اب یہ تمہارا فریضہ بنے گا. اتنا بھروسہ ہے کہ جہاں مرد پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہاں پہ دین کا کام عورت ہی سنبھال سکتی ہے اور عورت ہی کر سکتی ہے. اگلا جملہ بھی میرا ذرا سا مشہور جملہ ہے اور جو بہت مشہور بات ہے اس کو پڑھتے ہوئے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی، وہ بھی بہت مشہور ہے لیکن ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس لیے اتنی تکرار برداشت کرتی ہوں. یہی عورت کے کردار کی اہمیت، جہاد کربلا جاری ہے، جہاد کربلا جاری ہے تو آج عورت کے کردار بھی اسی انداز سے اہم بنتا جا رہا ہے. یہی اہمیت ہے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسی شخصیت نے 1963 میں یہی کہا کہ ابھی میری فوج تیار ہو رہی ہے، ابھی میری فوج تیار ہو رہی ہے. وہی حضرت امام خمینی 78 اور 79 میں تھے جو انقلاب لے کے آئے، اور وہی 63 میں تھے جب بظاہر یہ لگا کہ بظاہر کہ چند قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، شاہ نے ظلم کر کے جلا وطن کیا، وہ جلا وطن ہو گئے، لیکن نہیں جلا وطن نہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے اپنی فوج کا انتظار ہے. اب کہاں سے آئے گی فوج؟ بچے بچے کو جملہ یاد ہے، کہا کہ یہ وہ فوج ہے جو اس وقت ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے اور تیار ہو رہی ہے. یہ ماں ہے جو انقلاب لے کے آتی ہے. یہ عورت کے کردار کی وہ اہمیت ہے جو شیطان بھول حاجرہ کے ہاتھ سے ایسے کنکر کھائے کہ قیامت میں کنکر کھاتے ہی رہے، اور یہ عورت کے کردار کی وہ اہمیت ہے جسے بھول یزید نے اتنی بڑی پولیٹیکل مسٹیک کر دی. زینب کبرا کو اپنے شہر میں بلا کے اپنے شہر کو اپنے لیے اتنا مشکل بنا دیا کہ یزید کے لیے شام میں رہنا مشکل ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کا نام تو بہرحال داخل ہو، کچھ نام ہو ہی گیا. آج کا دور کربلا چل رہی ہے، کربلا کا جہاد جاری ہے، اور آج کا دور ایک مرتبہ پھر وہ دور کہ جب بیرونی دباؤ اتنا زیادہ کہ اچھے اچھے شریف اور متقی اور مقدس گھرانوں کے قدم اکھڑے جا رہے ہیں، ایک ایسا سیلاب چلا آ رہا ہے اس وقت گم رہی ہے، ایک ایسا سیلاب چلا آ رہا ہے اس وقت اخلاقی اور کردار کی خرابیوں کہ حق کا یہ کہ جو پابند ہے سوم و سلاد ایسے گھرانے بھی ہیں کہ جہاں نماز شب بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی یہ حالت کہ اس وقت جو بیویاں ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا. اب کیا ڈالیے، اچھے اچھے شریف اور پابند ہے سوم و سلاد کی نہیں، پابند ہے نماز شب سرانوں کی. یہ حالت شادی کے موقع پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا، مس گیدرنگ کے حوالے سے وہ کسی قسم کا کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہے معاشرے میں، معاشرے میں میوزک کا بڑھتا ہوا آواز وہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ چکے ہیں، بالکل جیسے کوئی سیلاب آ رہا ہے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہاتا ہوا لے جا رہا ہے. نہ اس وقت لوگوں کا تقویٰ کام آ رہا ہے، نہ لوگوں کی عبادت کام آ رہی ہے، اور کوئی خاص وجہ کہ ایک بار پھر شیر کر رہا خاص ہماری عورت کو اپنا نشانہ بنایا، وہ اسی لیے کہ معلوم کہ اسلام کی اصل ڈیفینس لائن یہ عورت ہے. کسی طرح اس ڈیفینس لائن کو دبا کر دو پھر تو مردوں کو دبا اور برباد کرنا بہت آسان تھا. اس وقت اس میڈیا کے خرابیاں جس کے لیے میں نے کل ایک حدیث پڑھی تھی لیکن معذرت کے ساتھ وہ حدیث میں نے بالکل الفاظ امام نہیں پڑھا تو جو وقت بہت کم رہ گیا. یاد ہوگا آپ کو کہ میری مجلس کے 60 منٹ سے میری حدیث شروع ہوئی، حدیث کے الفاظ کچھ اور لیکن اس حدیث کا ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے لے کے. اس کے لیے تھوڑا سا مجھے اپنے مخصوص موضوع پہ جانا پڑے گا جسے کہتے مسائل. بہت مختصر میں بات کرتا ہوں, بات ذرا سے کچھ ہے لیکن ہے بہت ہے. اس کے بعد ہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اور وہ خوش کی بات یہ کہ ہماری شریعت میں جتنے احکامات ہیں وہ نہ کسی عالم نے بنا ہے, نہ کسی مجتہد نے بنا ہے, نہ کسی مرجع نے بنا ہے. مرجے کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے, مرجے کا کام قرآن و حدیث سے اس کر کے مسئلہ بتانا. کیونکہ یہی دو بہت بڑی ڈیفنس لائن ہے اسلام کو بچانے کے. شیطان کے راستے کی یہ دو بڑی رکاوٹیں وہ پورے معاشرے پہ ایک ساتھ حملہ کرنے سے پہلے ان دو کو ختم کرنا چاہتا تھا, ایک عورتیں اور ایک مرجعیت. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے عورتوں پہ حملہ کیا گیا. جس انداز سے اس وقت ہمارے گھروں میں ہندوستانی چینل بڑے آرام سے دیکھے جاتے ہیں, اور خالی دیکھے نہیں جاتے بلکہ باقاعدہ ان کو اختیار کیا جاتا ہے گھروں کے اندر, عورتوں کے قدم اوپر. آپ حضرات کو پھر بھی اتنا نہیں دیکھ پاتے کیونکہ آپ کو بارہ بہت سارے اور بھی دنیا کے کام کرنا پڑتا. یہ سوپ اوپیرا تو بنائے خواتین کے لیے جاتے ہیں جو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے سب کچھ دیکھتی رہتی ہے, جن کی اپنی سانس میں ہم نے اتنے مظالم توڑے ہوئے لیکن ان کو اپنی سانس کی فکر نہیں ہے. وہ جو انڈین ڈرامے میں سانس ہے اس کی فکر ہے کہ ہائے بیچاری بہو پہ کیا گزر رہی ہے. یہ آپ اللہ سے سنی سنائی باتیں ہیں لیکن بہرحال بہت سیریس باتیں. اب خلاصہ یہ ایک یہ ہے عورت, اس میں اکیلے ہوا ہے کیبل اور ڈش اینٹینا کے ذریعے, اور ایک ہے مرجعیت. آپ خود ہی دیکھیں کہ بیٹھے بیٹھا اتنا بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, اچھے خاصے نارمل حالات چلے آ رہے ہیں 1800 سال سے اسلام اور سیئر. یہی علماء ہیں, یہی مراجع ہیں, یہی ان کے فتوے ہیں, یہی ان کی کتابیں. آپ کے بزرگ گزرے, ان کے بزرگ گزرے, ان کے بزرگ گزرے. بے شک ہندوستان میں کرتا ایسا گزرا کہ تقریب کا اتنا رواج نہیں تھا اس زمانے میں, لیکن اس انداز کا نہیں تھا جیسے آج کل سننے میں آ رہے. لیکن عزت تھی, عظمت تھی, احترام تھا, ان کے قربانیوں کا اقرار تھا. علامہ ہندی بہرحال علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے تھے, علامہ مجلسی بہرحال علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہلاتے تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ مجلسی اور ہندی کا نام لے کے شیعہ مجلسوں میں لعنت کے نعرے لگائے جائے. جو اب ہو رہا یہ ایک بیٹھے بیٹھا یہ کیا سارا نظام گرم برم ہو گیا. وہی علماء, وہی مراجع, وہی مستحدین, وہی ان کی کتابیں, وہی ان کے فتوے. میں بار بار اسی ادا خانہ حسینی جب میرے درس کا سلسلہ چلتا تھا کبھی عرض کر چکا ہوں کہ بڑے سے بڑا مستحد بھی کوئی نیا فتوہ دینے کا حق نہیں رکھتا, اس کو فتوہ وہی دینا جو پہلے کوئی مرجے دے چکے تھے. تو پہلے وہی مرجے فتوے دے چکے, کوئی ہنگامہ نہیں. آج کل میں کیا ہو رہا یہ اگر کے تفصیل کے ساتھ شاید سر یہ بات آ جائے, آج وقت نہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ دو بہت اہم ڈیفرنس لائن, ایک مرجعیت اپنے علم کی وجہ سے اور ایک عورت اپنے کردار کی وجہ سے. دو چیزیں اسلام کو بچاتی ہے, علم اور کردار. ان دونوں کو ملائیے تو اسلام بچتا. خالی کردار بھی کام نہیں آتا اگر علم نہ ہو. ویسے تو ہمارے ساتھ کا کردار بھی دیکھیے, تقوی اور تقوی کے اعتبار سے کتنا بلند آپ کو نظر آئے گا. لیکن خالی کردار کام نہیں آتا جب تک علم نہ ہو, اور خالی علم کام نہیں آتا جب تک یہ کردار نہ قاضی شورا کے پاس علم تو کتنا بھی بلکہ قرآن. ایسے لوگوں کو کمسل حمار گدھے جیسی مثال دی. یہ دونوں چیزیں مل کے بچاتی, مرجعیت علم پیش کرتی ہے, عورت کردار پیش کرتی ہے کہ جو بچہ آنکھ کھول. وہ زمانہ جو بچے کے برین واش یا ہپنوٹائز ہونے کا زمانہ, ایک 2 سال 2.5 سال کا زمانہ ہے. جو سکھاؤ گے سیکھے گا, جو دکھاؤ گے دیکھے گا, جو سناؤ گے سنے گا. وہ عورت کے پاس گزرتا, یہاں کردار ملتا ہے, وہاں علم ملتا ہے. ان دونوں کو ختم کر دو, پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کس انداز شیطان اور یزید سوچ رہے ہیں کہ کس انداز سے دنیا سے صحیح نظام اور صحیح اسلام کا خاتمہ. نہ صرف یہ کہ آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ ظہور امام قریب آ گیا, شیطان بھی جانتا اس کا بھی دل دھڑک رہا. وہ ظہور امام کے زمانے سے پہلے پہلے یہ دو چیزوں پہ عمل کر دینا چاہتا ہے. دونوں کا خلاصہ ایک امام, چوتھے امام کی وہ حدیث یہ آخری زمانے میں کتنے مومن صبح کو ہوں گے اور شام کا ایمان جا چکا ہوگا, شام کو مومن ہوں گے اگلی صبح کو ایمان جا چکا ہوگا. رٹی ہوئی حدیثیں ہیں آپ کو, مگر بھول گئے کہ یہ اپنے لیے ہیں دوسروں کے لیے. اب وہ اتنی ساری باتیں میں ابھی نہیں لاؤں گا, یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. تو اور یہ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے ہم لوگ مرجعیت اور بدقسمتی یہ کہ مرجعیت میں جو اٹیک ہو رہا اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ سو کروڑ قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کی شکل میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ مرجعیت پر سارے حالات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اب سنیے وہ حدیث جو کل بہت مختصر آئی تھی, آج اس لیے میں اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ صحیح رہے, تو یہ نہ کہتے کہ مولانا آپ نے الفاظ غلط پڑھیں گے, امام نے یہ نہیں کہا. اصل حدیث یہ ہے کہ میرے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک فاسق و فاجر عالم ہمارے چاہنے والوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک, اور وجہ بتا رہے کیوں لشکر یزید نے ہمارے مال لوٹا, جان لی, اولاد لی, ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا, اور ایک بے عمل و فاسق عالم مال نہیں لوٹے. اس کے بعد تو پتا نہیں کہاں کہاں سے ایسے فنڈ آئیں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ کون سا بستے غیبی اس کے پاس ہم سونا سکے کہ کتاب چھپوائے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ پانچ پانچ سو سو گئے کہ اتنی پیسے. اور یار اس حدیث کو پھیلائی, ہر حدیث کو حق نہیں ہے پھیلانے کا, اس حدیث کو حق ہے کہ پھیلائے. کیا مطلب یہ کیا مولانا صادق صاحب کے اختیار میں ہے کہ جو حدیث کو کہیں پھیلا دے, جس کو چاہے کہیں کہ نہ پھیلا, یا کوئی اصول بتایا شریعت کے اصول بتایا؟ امام نے اور خاص طور پہ ہمارے چھٹے امام نے تو ساری زندگی تیار کیا اسی بات پر, اسی حدیث میں کہ قیاس اسلام میں حرام. اول من خاص ہے ابلیس, سب سے پہلے جس نے قیاس کیا اس کا نام ابلیس, ساری زندگی امام نے قیاس کیا. بہت ہی محتاط الفاظ میں ایک بات چھوٹی سی اور بیچ میں کہتے ہیں, کربلا جاری ہے, یہ ساری چیزیں کربلا کا حصہ ہے. جو ایسے علمی مسئلے تھے جس پہ معصومین نے اپنے زمانے کے تمام علماء کے خلاف اسٹینڈ لیا, درباری علماء, بکے ہوئے علماء, امام نے سخت ترین اسٹینڈ لیا, اور اس کے اندر الفاظ کو بھی امام نے چھپا کے نہیں رکھا, کھل کے بتایا کہ دو چیزیں بالکل غلط, اور جہاں جہاں موقع ملا یہ ثابت بھی کیا کہ جو علماء ان دو چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے, وہ بھی اپنی بات میں ثابت نہیں رہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ساری زندگی علمی مسئلے میں دو چیزوں سے امام نے جہاد کیا, آج امام کے اکثر چاہنے والے بھی یہی دو غلطیاں کر رہے ہیں جن کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے معصومین کا علمی جہاد کیا. نمبر ایک, معصومین نے ہمیشہ سخت ترین اسٹینڈ لیا کہ پیغمبر خدا کی حیثیت قاصد کی نہیں ہے, پوسٹمین کی نہیں ہے, کوریئر سروس کے آدمی کی نہیں ہے, رسالت ایک عظیم رتبہ ہے. چنانچہ یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے بالکل غلط ہے, جو کچھ بھی قرآن میں ہے جب تک کہ رسول سے اس کی وضاحت نہ مانگو خالی قرآن نہیں کام آئے گا, کتنا سخت پہلے میں کیسے. اب خود یہ بتا بھی رہی ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, ویسے کہنے تو کہتے ہیں جب وقت پڑتا ان کو قرآن کافی نہیں ہوتا. باغ فدق کے مسئلے کو شہزادی جیسی خاتون کے جن کو اپنے گھر میں ایک درہم دنیا نہیں دیتے, خیبر کی لڑائی میں جب مولا خالی ہاتھ آیا تو فاطمہ شکر کے سجدے میں گر گئے تو درہم و دینار نے میری صحت کو کراس نہیں کیا. جب مومنہ نے مسئلہ پوچھا کہ شہزادی زکات کتنے سونے پر واجب ہوتی, تو پہلا سوال شہزادی نے کیا یہ مسئلہ اپنے لیے پوچھ رہی ہو کہ میرے لیے پوچھ رہی ہے؟ گھبرا کے کہا شہزادی شریعت تو ہے, شریعت آپ کا بابا جو شریعت آیا وہ ہمارے آپ کے لیے یکساں؟ کہا کہ نہیں, فرق ہے اس کے اندر, تمہارے لیے شریعت یہ ہے کہ 20 دینار سونا ہو تو زکات واجب, 19.5 بھی ہو تو زکات نہیں, 20 ہو تو زکات, اور ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سونا گھر میں رہ کیسے گیا کہ زکات دینے کی نوبت آ گئی, جو آئے اس سے پہلے رائے خدا میں دے دینا, تو جمع ہو تو زکات تو خمس ہوگا, یا کچھ بھی جمع نہیں ہوتا ہر رات یعنی محاورہ کہہ رہا ہوں پورے گھر کی صفائی کر کے جھاڑو پھیری جاتی ہے پھر اہل بیت سوتے ہیں. وہ شہزادی ایک دولت کے دنیا کی خاطر ایک باپ کی خاطر چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ دربار میں آئے. بہت سارے شہزادی کے عمل کے بہت سارے فائدے اور بہت سارے مقاصد لیکن ان میں سے ایک یہ بھی جب شہزادی نے خطبہ دیا پورا خطبہ پڑھ جائیے اپنے سارے حق کو ثابت کیا اور ساری کی ساری دلیلیں قرآن کی آیتیں ساری آیتیں تلاوت کی آیت اور سامنے والے کے پاس کوئی جواب قرآن سے نہیں ہے. وہ شہزادی کو خاموش کرنے کے لیے کہتا ہے آپ کے بابا کی ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے آپ کو میراث نہیں ملے. گویا ایک تماشا مار رہی ہے کہ کل تو کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے آج پہلا ہی مسئلہ آ گیا تو قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے حدیث کو لے کے آ رہے ہو. تم تو کہتے تھے حدیث کی اہمیت نہیں ہے جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے. اس خطبہ خدق اور قضیہ خدق کا ایک مقصد یہ بھی بتانا تھا کہ تم دعویٰ کرنے والے اپنی بات نہ نبھا پا رہے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ واقعاً قرآن حدیث نہیں تمہیں پیغمبر کی آخری وصیت بھی نہیں چاہیے لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے. پھر اہل بیت کے آدھار نے بتایا کہ ہم چاہیں تو ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. قرآن ہمارے لیے کافی ہے تمہارے لیے کافی نہیں ہے تمہیں حدیث کو برابر سے لینا پڑے گا. ساری زندگی جہاد یہ شروع ہوا شہزادی کے خطبے اور گیارہویں امام پر کی جہاد چلا. آج مومنین نے کرام کی اکثریت اہل بیت والے موقف کو نہیں اختیار کرتی ہے زبان سے تو کہہ دیتی ہے لیکن جب وقت آتا مولانا داڑھی جو رکھے قرآن میں دکھائیے تم تو وہی بات ہو گئی نا کہ ازمنا کتاب اللہ ہمارے لیے قرآن ہی چاہیے حدیث نہیں چلے گی. مولانا یہ میوزک جو حرام ہے قرآن میں دکھائیے. باقاعدہ کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں میوزک حلال ہے کہ موضوع میں کتاب ہی لکھ بڑے مقدس لوگ بھی مانے جاتے ہیں بڑے مشہور لوگ بھی مانے جاتے ہیں اور اس کے اندر ان کی دلیل صرف یہ ہے کہ علماء جو میوزک حرام ہونے کی پرانی آیتیں پیش کرتے ہیں سب آیتوں کی میننگ وہی نہیں حدیث کو تشریح نہیں کی. آج تو یہ آپ کے یہاں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے نا کہ بھائی وہ کھلا ہوتا نا قرآن میں کہا قرآن تو یہ کہہ رہا بالکل حدیث تو چھوڑ دینا یہ آج کا موضوع نہیں ہے یہ ہمارے عام ممبروں پہ بات آتی بتائیے رہا کہ ہمیں پتا بھی نہیں چل کس طرح سے دشمن نے ہمیں اہل بیت کے مدرسے سے اٹھا کے دشمنان نے اہل بیت کی سنگوں میں بٹھا دیا. سب سے سختی کے ساتھ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت نے جہاد کیا اس مسئلے پر. آج فقط اپنی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے مومن وہی کہہ رہا ہے جو دشمن کہہ رہا ہے. صرف اس لیے کہ اس کو داڑھی نہیں چاہیے صرف اس لیے کہ اس کے بچے کو میوزک نہیں چھوڑنا چاہیے اور دوسرا جو اہل بیت نے جہاد کیا وہ قیاس نہ کرنا. قیاس کہتے ہیں کہ شریعت نے ایک حکم دیا آپ نے اس سے ملتا جلتا حکم خود سے بنا پھر تمہیں اختیار کس نے دیا اس بات کا کہ تم شریعت بناؤ. کہا اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دی ہے. امام کہتے ہیں سب سے پہلے ایسی عقل شیطان نے استعمال کی وہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں آگ مٹی سے افضل ہے اس لیے میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا وہ میرے آگے سجدہ کرے گا. سارا کا سارا اپنی آرگومنٹ ہو رہا ساری کی ساری اپنی بات ہو رہی ہے. بات بہت پسند ہے مومنین مگر آپ کی مجلس سے کون سنتے اس میں ایک بات بھی عقل والی نہیں ہوتی ساری باتیں خلاف عقل ہوتی ہیں. آپ 21ویں صدی میں عورت سے کہہ رہے ہیں حجاب کرو آپ 21ویں صدی میں مرد سے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھو اور بہت ایک چلتا ہوا جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام خالی داڑھی اور حجاب کا نام تو نہیں نہیں ہے اسلام لیکن ان چیزوں کا بھی نام نہیں ہے اسلام اس کے علاوہ بھی بہت لیکن یہ میرا تو موضوع ہی نہیں ہے تو میں ادھر ذرا الجھ گیا ایک جملے کو سمجھانے کا. قیاس کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ایک حکم دیا تھا یہ کرو اور میں ایک مثال دے دوں اس کی بہت مختصر. اللہ اور رسول نے کہا سونے اور چاندی پہ زکات ہے آپ نے کہا کرنسی نوٹ پہ بھی زکات ہونی چاہیے. بھائی یہ مسئلہ یہ شریعت آپ نے بنائی کیسے بنائی کیا ایسے بنائی کہ بھائی سونا چاندی اس زمانے کی کرنسی تھی آج کی یہ کرنسی ہے اس لیے جو حکم اس زمانے کی کرنسی پہ تھا وہ حکم آج کی کرنسی پر آنا چاہیے. کہیں کہیں حدیث میں نہیں آیا کہ سونے اور چاندی پہ زکات اس لیے ہے کہ وہ کرنسی یہ لوگ کہیں نہیں آئے کرنسی تو زمانے میں تانبے کی بھی چلتی، کرنسی تو زمانے میں پیتل کی بھی چلتی، خود ہی ایک وجہ بنائی کہ اس لیے سونے پہ زکات ہوگی اور پھر اسی وجہ سے خود ہی ایک مسئلہ بنا لیا. لیکن دیکھیے میں ممبر سے جو بھی کہہ رہا ہوں، 70% لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ارے مولانا آپ کی بات سے ہم اتفاق آئے. وہ زکات سونے پر ہے تو یہ نوٹ پر بھی ہونا چاہیے، دونوں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے. اور یہیں پہ رک کے ایک بات کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اب وہ جو مرجعیت کے خلاف بتا کے نا، وہ اس کے ساتھ پھیلا دیا لوگوں نے، پھر آگے خود ہی یہ انتشار بھی کر دیا کہ ہمارے علماء آخر کیوں کہتے ہیں کرنسی نوٹ پہ، خود ہی ان کے دل کی گہرائی میں اتر کے وہ بات میں ڈھونڈ کے نکال جا جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے اس کو بتائے کہ کسی کے دل میں کیا. نہیں نہیں ہمارے ایکومن کو نہیں بتا کہا، اس لیے کہ مرضی کرنسی نوٹ کے زکات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو نہیں ملتا، اور خود اس کے اوپر بہت انٹرسٹڈ ہے کیونکہ یہ اس کی جیب میں جاتا. اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ واجب میں کیا آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہ واجب ہے، جہاں سے نہیں آ رہا وہ واجب نہیں. لیکن یہ بھی لوگوں نے خود ہی اپنی طرف سے ایک بدگمانی کی اور یقین کر بیٹھے، اس لیے مہاراج کرنسی میں خمس کے قائل ہیں اور زکات کے قائل ہیں. اچھا کرنسی میں خمس واجب ہے یہ نہیں کہاں سے پتا چلا، مرجے نے بھٹوا دی. تو اگر اس کا کام ہی جھوٹے پھٹے بنانا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ زکات نہیں واجب، اور اس کے پاس زبر پیسے آ جائیں گے کہ زکات نہیں واجب ہے، مرجے ہی کو دینا. میں جس کو اتنا بڑا جھوٹا مسئلہ بنانے میں کوئی اعتراض نہ ہو تو ایسا جھوٹا مسئلہ بنانے میں کیا اعتراض ہوگا جس کا پبلک بھی فیور کرے گی. لیکن یہ بات آج کا ٹاپک ہی نہیں ہے، پھر ٹاپک ہے کہ آپ کہیں گے ٹاپک یہ کہ جب اللہ نے کہا زکات سونے پر واجب ہے تو بس سونے پر واجب ہے، آگے کسی چیز کے لیے. اگر آپ نے اپنی طرف سے کہا کہ اس پر ہے تو اس پر بھی ہونا چاہیے، اسی کو تو قیام سے 24 گھنٹے چھٹے امام کا تذکرہ کر کے یہ کہنے والے کہ چھٹے امام نے قیام کے خلاف جہاد کیا، اور 24 گھنٹے اس کا ذکر کر کے آخر میں وہی کام کرنے والے جس کے خلاف چھٹے امام نے جہاد کیا. معصومین نے علمی مسئلے میں معصومین نے دو میدان جہاد کربلا بنائے، ایک یہ کہ زکات نہیں قیاس نہیں ہونا چاہیے، ایک یہ کہ سارے قرآن کافی نہیں حدیث ہونی چاہیے. لیکن جہاں جہاں پہ حدیث آئے گی اس کو میں کہتا ہوں پھیلا نہیں سکتے وہ قیاس. البتہ اگر کسی جگہ پہ امام حکم خدا بتانے کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دے، وہاں آپ کو اختیار ہے، جہاں جہاں وہ وجہ پائی جائے گی وہاں تک حدیث کو لے جائے گی. کاش امام اتنا کہہ دیتے کہ سونے پہ زکات واجب ہے اس کے کرنسی ہونے کی بنا، تو جو کس کرنسی ہوتی سب پہ زکات واجب، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن شراب حرام ہے امام نے کہا یہ کہہ کر کہ اوکے اس میں نشہ، اب پتا چلا کہ شراب اصل چیز نہیں ہے، جہاں جہاں نشہ ہے وہ حرام. کیونکہ ایک صاحب نے کہا بھی تھا کہ مولانا آپ نوٹ پہ تو کہتے ہیں کہ زکات نہیں، تو ہمیں ہیروئن جو نہیں پینے کہتے وہ بھی تو امام کے زمانے میں نہیں تھی. اس کا صحیح پروناؤنسیشن مجھے نہیں پتا، وہ پینے والی ہیروئن کی بات ہو رہی ہے، یہ کیوں نہیں استعمال کرنے دیتے. اگر آپ کہتے ہیں کرنسی نوٹ امام کے زمانے میں نہیں تھے زکات نہیں، تو ہیروئن چرس بھنگ یہ بھی تو نہیں تھا امام کے زمانے میں، یہ بھی اجازت تھی. میٹھا میٹھا ہبا کڑوا کڑوا چوتو یہاں منع کر رہے ہیں وہاں اجازت دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ جہاں منع کر رہے ہیں وہ لیے قصور سے منع کر رہے ہیں، جہاں اجازت دے رہے ہیں وہ لیے قصور سے اجازت دے رہے ہیں. جس حدیث میں امام حکم بتا دیں وہ وہیں تک رہے گی جہاں تک حدیث، جس حدیث میں امام وجہ بتا دے جہاں جہاں وجہ جائے گی وہاں وہاں وہ حکم جائے گا. اگر شراب کو کہتے شراب حرام ہے تو چرس حرام نہیں ہوتی، لیکن کیا نشے کی وجہ سے حرام ہے تو جس جس چیز میں نشہ ہے وہ سب حرام. بس ہم کو دیکھنا ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں، 11 امام کی حدیث پہلے والی میں ہے کہ دوسری والی میں. اگر 11 امام کہتا کہ بے علم عالم، فاسق و فاجر عالم، بے کردار عالم، وہ نقصان دہ ہے اس کے لیے وجہ نہ بتا دے، کرنسی نوٹ کی طرح صرف علماء تک حدیث بیٹھتے. لیکن امام نے وجہ بنا کے اس کو شراب باری کیٹیگری کی حدیث بنا دی، جہاں جہاں وجہ پائی جائے سب چیزیں خطرناک ہیں. کہا کہ عالم خطرناک ہے بس کردار عالم، کیونکہ وہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. پتا چلا ہر وہ چیز جو ایمان کو نقصان پہنچاتی وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے، چاہے وہ بس کردار عالم ہو، چاہے وہ فاجر حکمران ہو، چاہے وہ ڈس اینٹینا ہو، چاہے وہ کیبل ٹیلیویژن ہو اور چاہے وہ انٹرنیٹ کی مختلف قسم کی سائٹ ہو. وجہ امام نے بتائی اور کیا وجہ بتائی ہے کہ یہ ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب آئیے الفاظ امام فرمایا جو ایمان کو نقصان پہنچا ہے وہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے. لشکر یزید نے سب کر لیا ایمان کو نقصان نہ پہنچا پایا. وہ کام لشکر یزید نہ کر پایا وہ آج مشن بھی نہ کر رہا, وہ آج کیبل ٹیلیویژن کر رہا, وہ آج انٹرنیٹ کر رہا. اچھا ان میں سے اکثر چیزیں وہ جس کے بارے میں مولا کا فرمان بھی ہمارے سامنے, بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ مولا کا ایک فرمان ہے نیجر بلاوا کے آخر گھر جو ہے وہ بیوی اور عورت کے اعتبار سے, لیکن اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. فرمان کی عورت وہ چیز ہے نہ اس کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے نہ اس کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے. ہمارے یہاں محاورہ پہ کہ شادی دور کے لڈو ہے, جو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے, جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا. مولا ہی ایک لفظ کو نیجر بلاغا کے لفظ کو محاورہ بنایا. اب یہ چیزیں وہ ہے کہ آج جدید زمانے میں آپ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے, لیکن ان کی خرابیاں ہیں کہ اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے, اور مگر ان کے فائدے اتنے ہیں کہ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. میں مسئلے کا جواب نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ فتویٰ دینا مرجے کا کام ہے, اور اس مجمع اتنے مختلف مراجع کی تقریر کرنے والے یا اپنے اپنے مرجے کا فتویٰ معلوم کریں, لیکن ایک مسئلہ بتانا کہ اسلام میں یہ پرابلم ہے. اب اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا, جا کے کتاب میں پڑھی, جا کے علماء سے پوچھ, جا کے اپنے مرجع تقریر سے دریافت کریں. لے کے ہر وقت ہر اور ایک مرتبہ میں چھوٹی سی بات کہہ دوں اس لیے کہ باقاعدہ تحریری صورت میں یہ سوال میرے پاس آیا. خاتون نے پوچھا کہ مولانا کل انٹرنیٹ کو کہہ کے بہت آرام سے گزر گیا, میں سمجھ میں بات نہیں آئی. وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں سمجھانے کا سمجھانا نہیں چاہتا تو وقت نہیں تھا, لیکن آپ نے پوچھا تو سوچی. بہت چھوٹی سی بات, آج کی مجلس میں ذرا کچھ خشک باتیں آئی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا مسئلہ گھوم رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے زیادہ اس وقت انفارمیشن آپ کو کوئی نہیں دے سکتا, اور انٹرنیٹ سے زیادہ اس وقت ڈس انفارمیشن بھی کوئی نہیں دے سکتا. وہ مسئلہ تو اپنی جگہ کہ پاکستان میں خاص طور لیکن ساری دنیا میں عام طور انٹرنیٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, ایجوکیشنل پرپز کے لیے نہیں, انفارمیشن کے لیے نہیں, پورنوگرافی کے لیے. وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ جہاں انٹرنیٹ کو معلومات کے لیے بھی لیتے ہیں, کوئی ابھی تک ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کو پتا چلے کہ جس سائٹ پہ میں جا رہا ہوں یہ اتھینٹک سائٹ ہے کہ کسی دشمن اسلام کی پلانٹ کی تھی. اب ہمارے اور آپ کے گھروں میں قرآن موجود, پھر بھی ہم قرآن کہاں چیک کریں گے؟ لیکن کتنے ہی ایسے نان مسلم ہیں جن کے گھروں میں قرآن بھی نہیں ہے, وہ اسلام کے دشمن بھی نہیں. انٹرنیٹ پہ کتنے ہی جھوٹے قرآن موجود, وہ اگر کلک کرتے ہیں قرآن ان کے سامنے جو سائٹ آ جاتی ہے اس میں جھوٹے قرآن ہیں, جس میں غلط غلط سورے غلط غلط آیتیں بنا کے قرآن کے نام سے پیش کیے گئے. آپ کے پاس بھی اکثر ای میل آتی ہیں فلاں سائٹ پہ نہ جائیے گا وہ جھوٹا قرآن ہے, فلاں پہ نہ جائیے گا جھوٹا قرآن, لیکن کوئی اب تک کمپلیٹ لسٹ نہیں آئی. اس لیے کہ جب دس بارہ پندرہ سائٹ کے بارے میں مشہور ہو گئے, دشمن اسلام تو خالی بیٹھا, بلکہ خالی کیا بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہم کو گمراہ کرنے کے لیے, وہ ہر ہفتے ایک نئی سائٹ بنا دیتا. آپ کو پھر بھی مسئلہ پیش نہیں آتا, کیونکہ آپ نے اگر قرآن نہ بھی پڑھا ہو تو اتنی سمجھ ہے کہ اگر قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی ہے تو فوراً آپ کہوں جائیں گے نہیں یہ قرآن لگ نہیں رہا, آپ جا کے چیک کرتے ہیں. نان مسلم جسے کیا پتا قرآن کیا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا, اس نے ایک بار گوگل کے سرچ انجن میں ٹائپ کیا قرآن کی سائٹ آ گئی, اس نے وہی سائٹ کھولی سورہ بن گئی. ایسے ایسے بےہودہ سورے ہیں اس وقت جو قرآن کے نام سے پھیلائے جا رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ جو نہیں جاتے ادھر بےہودہ سائٹ پر خالی معلومات, کوئی ہے طریقہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کو چیک کرنے کا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ جبکہ ہر ہفتے کتنی ہی جھوٹی سائٹیں بنائی جا رہی ہیں. بھائی آپ اس سے اندازہ کرنا کہ ایک سائٹ انٹرنیٹ پہ آیت اللہ سیستانی کے نام سے بنی, اور اس سائٹ کا خلاصہ میں بتا دوں, آپ کو زیادہ شریعت نہیں معلوم تب بھی آپ کہیں گے جھوٹی سائٹ, مگر آپ کہیں گے نا دشمن اسلام کیا سوچتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ان کے بہت بڑے مرجے, اور جو کہ ہمارے یہاں بھی تصور ہے کہ اشتہار کا مطلب نئے مسئلے بنا, وہ سائٹ یہ ہے کہ نہ شراب حرام ہے, نہ میوزک حرام ہے, نہ زنا حرام ہے, نہ زنا حرام ہے, بلکہ اس میں سوال جواب ہے. ایک بچے نے پوچھا کہ زندگی بہت بورنگ ہے, اسلام نے انٹرٹینمنٹ کے سارے ذریعے بند کر دیے. نہ ہم ڈانس کر سکتے, نہ ہم اس گیدرنگ کو جوائن کر سکتے, نہ ہم میوزک کنسرٹ میں جا سکتے, نہ ہی مثلاً ہم گیمبلنگ کر سکتے, کیسینو میں جا سکتے. تو جواب یہ ہے کہ کس نے آپ سے کہا یہ سب چیزیں حرام ہے؟ اسلام نے سب کی اجازت دی. اب آپ نے نہ سائنس دیکھی نہ فقہی کتابیں پڑھی, لیکن آپ نے فوراً کہہ دیا استغفر اللہ, یہ جھوٹا ہے مطلب. لیکن کتنے ہمارے بچے ہیں جن کو یہ سب نہیں معلوم. وہ سمجھتے ہیں اشتہار کا مطلب ہے مستعد نئی نئی ریسرچ کرتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی نگاہ میں جوا بھی حلال ہو جائے اور یہ بھی حلال ہو جائے, مسئلہ باقاعدہ. آپ بات کر دیے کہ معلومات کے لیے, اور وہاں لوگ خالی بیٹھے بلکہ مشن دے کے بٹھائے گیا ہر ہفتے نئی سائٹ پر. اب جب ایسا ماحول ہو جائے تو دو ہی چیزیں آپ کو بچا سکتی ہیں. ایک ہے اگر عورت کا کردار بالکل ٹھوس ہے, وہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ مرجعیت سے اگر آپ کا رشتہ چورا ہوا, بلکہ عورت بھی دین پہ عمل کر ہی نہیں سکتی اگر مرجعیت سے رشتہ جڑا ہوا نہ ہو, اسے کون بتائے گا کہ صحیح دین کیا؟ یہاں مس گائڈ کرنے والے آج کل سیا جاتا. اور یہاں پہ ایک آخری بات سنیے جس کی وضاحت کرائے گی, اس لیے کہ تقریباً 56 منٹ ہو گئے میری تقریر. ایک آخری بات وہ یہ, بہت اہم میں سوال کر رہا ہوں, اس پہ میرا پورا اشرا ہے. میں پورے اشرے کا موضوع آپ کو 1 گھنٹے اور 5 منٹ میں دے کے جا رہا ہوں. 5 منٹ آج کے, گھنٹہ کل آنے والا اگر کل تک زندہ آنا. اور وہ یہ کہ کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا دور آیا جب دشمن اسلام اتنا طاقتور ہو گیا ہو جتنا آج واقعہ آ جاتا ہے؟ تو ایک ایسی طاقت ہے جو اتنی شتور بے مہار بنی, اتنی بڑی وہ طاقت ہے کہ سب اس کے آگے سرنڈر کر چکے, کوئی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. ہر ایک اسی فکر میں کہ اگر آج کی دنیا میں رہنا ہے تو اس سے بنا کے رہنا ہوگا. اور خاصیت اس کی یہ کہ خالی وہ فوجی اعتبار سے اتنی طاقتور نہیں ہے, بلکہ اپنے کلچر اور انفلوئنس کے اعتبار سے بھی اتنی طاقتور. جملہ کہا جاتا ہے کہ جن علاقوں کو وہ اپنی فوج سے فتح نہیں کر سکتا, اس کو وہ اپنے ہالی ووڈ سے فتح کر دیتی, اور جن علاقوں میں اس کے ایٹم بم اور میزائل بیکار ہوتے ان علاقوں میں اس کی فیور اور جین جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی. ہر کامیابی خالی میزائل سے نہیں حاصل ہوتی, ہر کامیابی کبھی ایٹم بم سے حاصل نہیں ہوتی. کچھ کامیابی ایسی بھی ہوتی کہ ایسا آپ نے اس کو اصیل کر دیا اپنے کوک اور جین کے کلچر کے, وہ آپ کے پیچھے چل چل چل. اور میں بہت ہی محتاط الفاظ کے ساتھ بہت ہی پھیل پھیل کے جملہ کرتا ہوں, یہ حزب اللہ کے قیام سے پہلے کی بات ہے, بلکہ انہیں واقعات کے نتیجے میں حزب اللہ جیسی عظیم تنظیم قائم. پہلا سخت ترین چیلنج اس طاقت کو ملا تھا بیروت میں, کتنے لوگ مارے گئے تھے اس سے, بہت کھلا دینے والا واقعہ. اس وقت جن لوگوں نے اس جہاد میں حصہ لیا ان کی ایک بڑی تعداد, سب نہیں ایک بڑی تعداد. آج ہمیں نیو یارک اور واشنگٹن کی سڑکوں پر شراب میں دھت سڑکوں میں پڑی نظر آتی, وہ لوگ اس وقت کے مجاہد. اس جہاد کے بعد بڑا بڑا گرین کارڈ دیے گئے, بلایا گئے اور بلا کے ایسا اپنے چنگل میں گر گئے میڈیا اور ماحول. لیکن یہ طریقہ ہے تو دیکھیے اس سے پہلے کیا ہٹلر کا فوجی طاقت بہت تھی, کلچرل طاقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی. فرانس کا کلچر بہت مشہور تھا, فوجی طاقت کچھ نہیں تھی. مگر دنیا کی تاریخ میں کیا کبھی اس سے پہلے کی مثال گزری کہ کوئی طاقت مادی اور فوجی اعتبار سے بھی اتنی ہو کہ کوئی اس کے سامنے نہ آئے, اور کلچرل اعتبار سے بھی اتنی طاقتور کہ لوگ وہی کھائیں جو وہ کھاتا ہے, وہی پہنے جو وہ پہنتا ہے, وہی سنیں جو وہ سنتا ہے. آج ہمارا یہی موقع, ہم وہی کھاتے ہیں جو وہاں کھایا جاتا ہے, ہم وہی پہنتے ہیں جو وہاں کا فیشن ہوتا ہے, ہم وہی سنتے ہیں کہ جو جملے جو محاورے وہاں چل رہے ہیں. آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کیونکہ جب ماحول بدلتا ہے تو احساس نہیں ہوتا لوگوں کا. دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے نوجوانوں کا لباس کون سا لگتا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بچوں کی غذا کون سی لگتا ہے. یعنی 4 سال پہلے بھی یہ جملہ یہاں کا, زمزم رکھیے اور کوک رکھیے بچے کا ہاتھ کدھر جائے گا, ہاتھ کہاں زمزم کی جانی چاہیے. کچھ آپ کے بزرگوں کے اثرات کی وجہ سے بچے کا آپ کی لگ جائے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دو طریقے سے حملہ کرا. مگر میرا یہ موضوع ہے نہیں, میرا موضوع یہ کہ کیا اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں اور کوئی ایسی قوم گزری؟ جی ہاں گزری, اور اس قوم کے حالات اتنے اہم اور مسلمانوں کے لیے اتنے قابل عبرت کہ قرآن نے جو ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, جو تاریخ سے بات نہیں کرتا, سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے حالات بیان کیے تو وہ اسی قوم. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, کتنے ہی تاریخ کے بڑے بڑے مسئلے قرآن ان کو چھیڑتا بھی نہیں آگے بڑھ جاتا. پوری حضرت خضر و موسیٰ کی کہانی قرآن نے سنا تھا, یہ تک نہیں بتایا کہ ان کا نام کیا تھا, وہ آدمی تھے کہ فرشتے تھے. بابا جذاب گندگی بات ہے. موسیٰ نے ہمارے بندے کو دیکھ, ہمارے یہاں تو یہ بحث چلتی ہے حضرت خضر نبی تھے. علماء میں تو یہ بحث 1400 سال پرانی ہے, انسان بھی تھے کہ فرشتے تھے. تو قرآن نے اتنا مبہم رکھا تو قرآن کا سائل نہیں ہے تاریخ. قرآن کا ہے پیغام دنیا میں سب سے زیادہ. وہ قوم جس کے حالات آج ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ مصری قوم تھی اور فرعون. مادی طاقت کے اعتبار سے بھی فرعون کی طاقت سب سے زیادہ تھی. وہ تو سیزر کی بھی بہت طاقت تھی, لیکن طاقت بھی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگے. دیکھیے وہ ایسا آدمی جو خالی پی لی ہو جس کے پاس کوئی طاقت ہو وہ خدا کا اس کی کوئی بات بھی نہیں مانے گا, اس کو پاگل خانے میں داخل کر. لیکن یہی دعویٰ وہ کرے جس کے پیچھے اتنی بڑی طاقت ہو تو لوگ پاگل خانے میں داخل نہیں کرائیں گے, اس کے آگے سجدہ. طاقت بولتی ہے, جملے تو بہت سارے لوگ ہیں جیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب کلچر کے اعتبار سے مصر ایسا تھا کہ ایجپشین سولائزیشن آج بھی دنیا میں مشہور ہے. باقاعدہ دنیا کی پہلی باقاعدہ تہذیب وہ تھی. تو ایک ہی مثال گزری ہے دنیا میں فرعون سے. نمرود کے پاس طاقت ہے, کلچرل افیکٹ نہیں. شداد کے پاس طاقت ہے, کلچر کی پاور نہیں. یہودیوں کے پاس کلچر کی طاقت تھی لیکن مادی طاقت نہیں. جو پیغمبر آئے مدینے میں, یہ عرب میں پیغمبر نے اعلان رسالت کی, فوجی طاقت یہودیوں کے پاس نہیں, وہ ذلیل اور خوار ہیں. لیکن کلچرل طاقت مدینے کے لوگ وہ کپڑے پہنتے تھے, یہودی پہنتے وہ کھانا کھاتے. وہ دلچسپ تاریخ ہے, لیکن آپ کا شوق ہے اس کے اندر نہ میرے پاس ہوا. تو ایک ہی دنیا میں اس سے پہلے بڑی طاقت ہوئی. اب قرآن کو دیکھتا ہے, فرعون موسیٰ, فرعون موسیٰ, بنی اسرائیل فرعون, بنی اسرائیل موسیٰ. اتنا قرآن نے ریپیٹ کیا کہ اتنے حالات خود اس رسول کے نہیں بتائے جو قرآن لے کے آیا. وجہ یہ کہ سب سے بڑا چیلنج جو مسلمانوں کو پیش آنا ہے وہ ایسی طاقت کا مقابلہ کرنا جو اپنی فوج کے اعتبار سے اتنی بڑی ہو کہ اپنے آپ کو خدا بھی کہہ دے تو کوئی بات نہیں. کچھ دعوے ایسے ہوئے جس میں صرف لفظ خدا نہیں آیا, انداز بالکل وہی ہے جو خدا ہی انداز ہوتا ہے. جیسے قرآن ہے, دنیا میں بیچ کی کوئی چیز نہیں قرآن کہتا ہے, یا اللہ کے ساتھ ہو اور یا پھر شیطان کے ساتھ. حزب اللہ حزب الشیطان قرآن میں یہ کہا گیا ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے دشمن کے ساتھ. بڑے بڑے ایسے دعوے, ہم روزی دیتے ہیں. وہاں بھی یہی کہا گیا ہم دیتے ہیں روزی, ہم ریسٹرکشن لگا دیں گے, امبارگو لگا دیں گے, بھوکو مر جاؤ. میں مقابلہ اور معاذرہ نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ فرعون اور بنی اسرائیل کتنی بڑی طاقت. مگر خالی قرآن یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے, یہ کچھ بتاتا ہے پھر اس کا حل کیا ہے ایسی طاقت کے ساتھ ڈیل کرنے کا؟ میں خالی آگے پڑھتا ہوں, اس کی تفصیل اب کبھی آئی. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی, نہ صرف یہ کہ ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں بلکہ انبیاء میں ان کو تیسرا عظیم ترین نبی کہتے ہیں. رسول اور حضرت ابراہیم کے بعد عظیم ترین نبی موسیٰ. ہم احترام کرتے ہیں جناب موسیٰ, ہم ان جھوٹی روایتوں میں کرنے کے لیے یقین نہیں کرتے ہیں کہ بچہ ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا, ملک الموت کو بھوسا مار کے انہوں نے بھگا دیا اور ہر وقت لڑتے بھرتے ہی رہے. موسیٰ جیسا صابر نبی بھی انبیاء میں بہت کم ہوگا, جسے بنی اسرائیل جیسی شریر قوم سے واسطہ پڑے. لیکن وہ اس وقت موسیٰ کی حالات نہیں بتا رہے, موسیٰ کا صرف ایک جملہ بتا رہا ہے جو قرآن کو اتنا پسند آیا. موسیٰ کا جملہ یعنی خدا کا حکم کہ قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک کے لیے ہم نے گائیڈ لائن دے دی کہ بڑی طاقت سے جب ایسی طاقت جو مادی اور فوجی اعتبار سے بھی فرعون جیسی اور اپنی تہذیب اور سولائزیشن اور کلچر کے اعتبار سے بھی فرعون جیسی اس سے مقابلہ کرنا تو کیسے کیا جائے؟ بڑی اسرائیل نے آ کے کمپلین کی، یا نبی خدا ہمارے قدم میں کھڑا ہے۔ آیت کا ترجمہ کر دوں، ابھی تک میں نے نہیں کیا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثبات اور استقرار عطا کرے گا۔ قدم لڑ کھڑا رہے، آج ڈش اینٹینا اور کیبل اور انٹرنیٹ کے سامنے اچھے اچھے گھروں کے قدم لڑ کھڑا رہے، ہمیں چاہیے کوئی ایسی چیز ملے ہمارے قدم جمے۔ قرآن نے گھر بتایا لیکن وہ آج اب زیادہ تفصیل دیتی۔ حضرت موسیٰ سے کہا، یا نبی خدا قدم ہمارے لڑکھڑا رہے ہیں دو طرفہ حملے کی وجہ سے، ان کے کلچر سے بچے تو ان کی تلوار ہے، تلوار سے بچے تو ان کا کلچر۔ ایک جملہ جناب موسیٰ نے مختصر کا اجعلوا بیوتکم قبلہ، قرآن کی آیت، ایک ہی طریقہ ہے ایسے موقع پر اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، گھر کو قبلہ بناؤ، تو اس قوم سے بچ سکو گے، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اب قبلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کل کی مجلس ہے لیکن آیت آج پڑھ لیجیے۔ بھائی جب کوئی آدمی مثلا ماہر موسمیات ہے، وہ مشین کوئی کرتا ہے کل بارش ہوگی، نہیں ہوئی، ایک آدھ دن تو غلط نکل جاتی ہے، پھر تو ہو جاتی ہے نا کس دن بارش۔ کل میں نے مشین کوئی، کسی مومنین نہیں ہوں گے، چلے آج کسی وجہ سے آ گئے، کل تو نہیں ہوں گے نا، تو جو نہیں آنا چاہتے میں ان کے لیے بھی میسج مکمل کرتا ہوں۔
سبحان اللہ۔
اب وہ دیکھیے، آئے سنیے، حضرت موسیٰ نے کہا اپنے گھروں کو قبلہ بنا، قرآن نے بتایا قبلہ کہتے کسے، ناس نلدی میں بچہ کہا، دیکھو سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا مکے سے، اب اس کی خصوصیات آ رہا جن کا بیان کل ہوگا، آج سے فہرست ہے جو قرآن ہے، اور یہاں پہ میں نے کہا تھا کچھ حج کا بیان آئے گا، یہ آیت میں نے مکے کی سرزمین میں اس سال کی حج میں پانچ دن پڑھی تھی اور اس کی وضاحت کی تھی۔ کہا ان کا اولا بیٹھ، موسیٰ نے کہا قبلہ بنا، ہم نے کہا خدا اللہ قبلہ کہتے کسی، قبلہ اپنے گھر کو بنا، پہلے بتا قبلہ ہے کیا؟ کہا سنو، ان اولا بیٹھ کر موضی علی ناس خلدی میں بچہ مبارک، قبلہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں، خدا للعالمین وہ ساری کائنات کی ہدایت کرتا، پھر یہ آیات بینات اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں گھروں میں رکھی جاتی ہیں، مقام ابراہیم، خاص طور پہ مقام ابراہیم ہوتا، جب یہ چار چیزیں رکھو گے قبلے میں، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ جائے گا وہ امن و امان کے الگ ہے، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم کو امن و امان چاہیے جو باہر نہیں مل رہا، وہیں سے فوجی حملہ ہے، کہیں سے کلچرل اٹیک ہے، کہیں سے روٹی کا حملہ ہے، مختلف حملے ہیں، ہم کو امان چاہیے۔ قرآن نے کہا جب چار خصوصیتیں کسی گھر میں آ جائیں، وہاں برکت ہو، وہاں ہدایت ہو، وہاں کھلی نشانی ہو، وہاں مقام ابراہیم ہو، ومن دخل اسی سے ملا ہوا اس کو امان ملتا ہے، تو موسیٰ نے کہا اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، فرعون سے امان مل جائے گی، اور قرآن نے اس آیت کو کوٹ کر کے ہمیں بتا دیا، آج تم بھی اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، تمہیں بھی امان مل جائے گی، اور گھر عورت کے بغیر نامقدر۔ بات وہاں آ گئی کہ عورت کی کردار کی اہمیت، کہ جب گھر بنانا ہے قبلہ، گھر کو بنانا ہے قبلہ، تو یہاں پہ سب سے زیادہ ہمیں ضرورت پڑے گی عورت کو، اس قبلے کو سنبھال کے بیٹھے، بس اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کل کی مجلس کون ہوا۔ چار باتیں اپنے گھروں میں لائیے، چاہے آج کل واپس نہ بھی آئیے۔ اب آپ کہیں گے مولانا مقام ابراہیم گھروں میں کیسے لا سکتے ہیں، آیات بینات کیسے لائے، لا سکتے ہیں، برکت کیسے لائے، برکت تو اللہ دینے والا ہے، آپ لا سکتے ہیں، لیکن آج نہیں، اس لیے کہ آج 70 منٹ کی مجلس تو ابھی ہو گئی، جو 55 منٹ میں مکمل ہو جانا چاہیے، اور ابھی مسائل کا بیان باقی ہے۔ قبلہ بنتا ہے جب وہاں ایک صحیح، اور یہی نہیں یہ بھی ایک وجہ، کہ میرا مولا حسین کہتا ہے جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں میرا دل ہی نہیں لگتا، وہ گھر گھر نہیں۔ عورت گھر کے لیے کتنی اہم ہے، مرجعیت کی بات کل ہی آئے گی تھوڑی سی، حسین یہ جملہ کہتے ہیں، حسین دیکھیے احمد طاہرین تمام صفت میں ایک جیسے، لیکن حالات کے تحت کسی امام کی ایک صفت زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے معصوم ایمان کے لیے تقوی کا لفظ ہے، زہد کا لفظ، مگر ائمہ طاہرین میں بھی تقوی اور زہد میں آقا حسین کی مثال باقی ائمہ سے زیادہ دی جاتی ہے. حدیثوں آپ اکثر سنتے ہیں، مولا سجاد اللہ کا وعدہ ان اینا کل کوف، اور آپ کے خاندان میں ہر ایک کثیر العیال اور کثیر الاولاد، مولا بھی بہت بڑا نمازی تھا، 28 اولادیں تھیں، ہزار مصطفیٰ کو اس انداز سے گھر بھرا تھا کہ تہمت دشمنوں نے لگا دیا کہ آدم کا تو کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے بھی شادی کریں اور طلاق. مولا اللہ کا وعدہ بھی ہے اور آپ کے بزرگ ان کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ کثیر الاولاد ہوں، آپ کے بابا کی اولادیں اتنی کم تھیں، 3 بیٹے ہیں 2 بیٹے ہیں، ایک فاطمہ صغرا کو مان لے، 3 بیٹے 3 بیٹے. تو سجاد کا جملہ یاد ہے نا کہ تجھے اولاد کے کم ہونے میں تعجب، اور ہم لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ اتنی اولادیں بھی کیسے ہو گئی. میرا بابا اتنا عبادت میں خدا کا شوقین، دن و رات اس طرح مسلے پہ رہتا تھا، سارا سارا سال اس طرح اعتکاف کرتا تھا. ہم تو سال میں 3 دن کے اعتکاف میں ہاف جاتے ہیں کہ وقت کہاں تھا آقا حسین کے بعد اپنے گھر میں آنے کا. ہاں لیکن یہ بھی نہیں، یہ روایت بتا رہی ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار حسین، اور کربلا بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑا مجاہد بھی حسین. یہ تصور ہے نا کہ جو مسلح پہ گیا وہ کسی کام کا نہ، لیکن اتنا زہد و تقوی میں بے مثال آتا، اور 57 سال کی عمر میں کہتا ہے جس گھر میں رباب نہ ہو میرا دل نہیں کرتا. ایک نیا شادی شدہ جوان اپنی بیوی کی تعریف مجمعات میں کرے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بھی اچھا نہیں رکھتا حسین جیسا. مگر یہ رباب کے کردار کی اہمیت کے بتا کہ عورت اتنی اہم ہے، نعوذ باللہ میں امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں، کہ گھر حسین جیسے امام کے باوجود سونا سونا ہے جب تک کہ رباب جیسی عورت گھر میں، خالی مرد کے وجود سے گھر نہیں چلتا. اگر رباب بھی ایسی کہ جب حسین نے حدیث کہی تو لوگوں نے سن سنی، یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ آخر رباب میں ایسی کیا خصوصیت. تو کربلا اور شام نے بتایا کہ رباب کہتے کس کو، 11 محرم کو رباب کا اپنے وارث و والی حسین کے بے گور و کفن ناشے کا طواف کرنا، اور ایک جملہ کہنا کہ اے میرے وارث و والی، آج میں نے جلتی روٹی پہ آپ کا ناشا دیکھا، آج میں نے جلتے سورج کے نیچے آپ کا ناشا دیکھا، آپ کی کنیز اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو وہ چادر ہی آپ کے بے گور و کفن ناشے پہ ڈال دیتی، مگر ایک وعدہ ضرور آپ سے کرتی، جب تک زندہ رہے گی رباب نہ کبھی چھت کے نیچے جا کے بیٹھے گی نہ زمین میں فرش بچھا کے بیٹھے گی. اور وعدہ کیا تو جذباتی وعدہ نہیں ہے کہ 11 محرم کو بڑا جوش ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس وعدے کو نبھایا، چاہے وہ کوفہ اور شام کے قید خانے ہو جہاں تو ویسے ہی چھت نہیں تھی، اور چاہے وہ مدینے کا محلہ بنی ہاشم کا گھر، سب طرف کے آگے سب حسین کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن زینب جیسی حسین کی ماتمی بھی کمرے میں چلی گئی. رباب نے جو سہنے مکان میں بسیرا کیا تو مرتے دم تک سہنے مکان میں رہی، حتیٰ یہ کہ مدینے میں وہ دن آ گیا جب بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، زینب کو پتا ہے میرا بھیا رباب سے کتنی محبت کرتا ہوں، ایک مرتبہ کہا رباب آج تو اٹھ کر کمرے میں آ جاؤ. رباب نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، کہا شہزادی آج کیا خاص بات ہے، کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہے، عزاداروں پتا نہیں کتنے مہینے گزرے کربلا کو، پتا نہیں کتنے سال گزرے، لیکن لگ رہا ہے کہ عاشور کی سہ پہر اب تک رباب کی آنکھوں کے سامنے ہے. کہا کہ شہزادی بارش بڑی تیز ہے مگر ہے تو پانی کے قطروں کی بارش، کربلا میں اثر عاشور میں نے اپنے آقا پر اپنے بارش پر اپنے والی پر چوروں کی بارشوں کی دیکھی ہے، آئے میرا مولا تیروں کی بارش سے چھل رہی ہو، اور رباب پانی کی بارش سے گھبرا لگا. زینب کو بھی پتا، زینب کو بھی معلوم کہ اب سوائے سجاد کے رباب کو کوئی نہیں رہ سکتا. دیکھیے آقا سجاد کا امتحان بھی کتنا عجیب امتحان، آپ آج کل سجاد کا ماتم کر رہے ہیں نا، مگر سجاد کے ہتکڑی اور بیڑی کے امتحان کے علاوہ یہ امتحان بھی دیکھیے گا. سجاد کے پاس گئی، بیٹا تیری ماں بھیگ رہی ہے اس کو اٹھا کے، سجاد قریب آئے تو اماں آئیے یہاں سے کمرے میں تشریف لائیے. رباب نے سر اٹھایا، پہلا پیغام تو یہ دیا کہ حسین کے ماتم کی انتہا پر بھی شریعت اگر نازل نہیں ہو سکتی ہے, شریعت سب سے مقدم ہے. چنانچہ چہرہ اٹھا کے کہا بیٹا ایک بات بتا دے, آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے؟ عزاداروں شاید آپ کو اندازہ نہ ہو, تیر کے زخم سے زیادہ یہ جملہ سجاد کے سینے میں لگا ہوگا. ماں سے کیسے کہیں کہ آج امام حکم دے رہا, لیکن اگر یہ نہ کہیں تو رباب اپنی جگہ سے نہ اٹھے گی. کس طرح سے اس جوان بیٹے نے کہا, اماں آج بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا ہے, آج امامت آپ کو حکم دے رہی ہے. میں اتنا سننا تھا, رباب کھڑے ہونے لگے. شریعت سب سے اہم ہے, ایک بار کا بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر اٹھتے آسمان کو دیکھ لیا. پروردگارا, کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا چھت کے نیچے نہ جاؤں گی, مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا, وعدہ توڑنا نہیں چاہتی, خود میں امام ٹال نہیں سکتے. خدا بندہ میرے وعدے کو بچا لے, میرے وعدے کی نازی تیرے ہاتھ میں ہے. بس ایک بار زینب نے دیکھا, اٹھتے رباب لڑکھڑا کے گرنے لگی. سجاد نے دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھاما. زینب نے کہا, سجاد میری رباب کو کیا ہوا ہے؟ اللہ اللہ, یہ ہے میرے مولا سجاد کا امتحان. عزادار و عاشور کے دن حسین نے سارا دن لاشیں اٹھائے. ابھی تین دن پہلے آپ سن رہے تھے, حبیب کا لاشا لال, مسلم ابن اسجا کا لاشا لال, بریرہ حمدانی کا لاشا لال, قاسم کا لاشا لال, اکبر کا لاشا لال, اکبر کی خبر بنائی, سارا دن لاشیں اٹھائے مگر مردوں کے لاشیں اٹھائے. اللہ اللہ, میرا مولا سجاد, لاشیں سجاد نے بھی اٹھائے ہیں, لیکن کبھی زینبیہ میں کھلی زینب کا لاشا, کبھی قید خانے میں ننی بہن کا لاشا, اور کبھی شہر مدینہ میں ماں باپ کا لاشا. وہ مردوں کے لاشے تھے, یہ گھر کی عورتوں کے لاشے ہیں. ایک بار دونوں ہاتھوں سے سجاد نے رباب کو تھاما, پلک کے بھوپی کو دیکھا, بھوپی اما انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے میری ماں مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس. خدا بندہ, میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ, سجاد کے مصائب میں جس آنکھ میں آنسو کا خطرہ آیا, ان مردوں اور عورتوں کی ان آنسوؤں کی تم ہے, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. غم حسین کے سوا انہیں ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا, جس عظیم مقصد کے لیے مولا حسین اور آقا سجاد نے قربانی دی, ہمیں اس دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما. دنیا میں آج بھی جہاں جہاں حسین کی محبت کے جرم صاحبان ایمان بے گناہ مارے جا رہے ہیں, خصوصاً لبنان و عراق, افغانستان و پاکستان اور پارا چنار کے علاقے کے مومنین, ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. خدا بندہ, ہمیں دشمنان اسلام کے پھیلائے ہوئے تمام فتنوں سے, خاص طور پر ہماری عورتوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.